الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اہم گوشوں کو گزشتہ دو سے چار جمعوں میں تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا اور اختصار کے ساتھ چند باتیں گزشتہ کے ساتھ پیوستہ کرنے کے حوالے سے چند باتیں آنے والی گفتگو کے حوالے سے یاد دہانی کے لیے عرض کے لیے دیتا ہوں۔ سورہ حجرات قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم صورت ہے کہ جو نزول قرآن کے اعتبار سے جب اسلامی ریاست مدینہ المنورہ مکمل طور پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے اور اسلامی ریاست کے دستور اور آئینی سماوی نظام کا مکمل نزول ہو چکا ہے بلکہ ہو رہا ہے اور سورۃ النساء تقریباً نازل ہو چکی ہے اور سورۃ المائدہ جس کے اندر اسلامی نظام کو بڑے وسعت و فسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا اس کا نزول قریب ہے، اسی درمیان میں سورۃ الحجرات کا نزول ہوا۔ سورۃ الحجرات اپنے مضامین کے اعتبار سے تو بہت وسیع اور عریض مضامین اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن آیات کی تفصیل اور آیات کی تعداد میں نہ یہ سورۃ النساء کی طرح طویل سورت ہے اور نہ ہی یہ سورۃ المائدہ کی طرح، نہ سورۃ التوبہ کی طرح، نہ سورۃ النور کی طرح، نہ سورۃ البقرہ کی طرح۔ الغرض دیگر جو مدنی صورتیں جو بہت زیادہ آیات پر 100, 200, 250 کے قریب آیات پر مشتمل جو صورتیں ہوتی ہیں ان طرح کی صورت تو نہیں، یہ بس 20 آیات پر تقریباً مشتمل صورت ہے، لیکن مدنی صورتوں کے اندر جو طوالت کے ساتھ 100 اور 100 سے زیادہ آیات پر مشتمل صورتیں، جس طرح کہ سورۃ البقرہ خود قرآن مجید فرقان حمید کی بالخصوص اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے اندر اخص الخواص سورۃ البقرہ کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ قرآن کی بھی سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی، اور مضامین کے اعتبار سے، معاشرت اور اخلاق کے اعتبار سے، سوسائٹی اور ریاست کے حوالے سے جو مضامین دیے گئے ہیں اس میں بھی وہ ایک تفصیلی صورت ہے۔ لیکن چاہے سورۃ النور کے تفصیلی مضامین ہوں یا سورۃ النساء کے تفصیلی عائلی معاشرتی سوسائٹی کے اعتبار سے، حقوق زوجین المختصر جملہ حقوق جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر ہوتے ہیں ہر رشتے کے ساتھ، جہاں سورۃ النساء کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا، سورۃ النور کے اندر معاشرے کی فساد کو، بے حیائی کو اور الزام تراشی کو، تہمتوں کو، جس کی بنا پر اسلامی نظام کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی سے اعتماد اور اعتبار جو رخصت ہو جاتا ہے اس پر خاص طور پر اس پر ذکر کیا گیا، اس مضامین کو لایا گیا. لیکن سورہ حجرات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ نور بیک وقت یہ سورہ نور کے تمام مضامین کو بھی لے کر چلتی ہے، اور مختصر ہونے کے باوجود اس کے اندر کلمات اور اشارات اتنے واضح ہیں کہ بیک وقت سورہ بقرہ بھی اس کے اندر موجود ہے، بیک وقت سورہ نساء بھی اس کے اندر موجود ہے، اور بیک وقت سورہ نور بھی اس کے اندر موجود ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بڑی بے نظیر صورت ہے کہ مضامین کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، آیات بہت کم ہیں، اس میں 20 کے قریب آیات ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں دین کے لیے، اور بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ جو ریاست کے لیے، سوسائٹی کے لیے، جس نظام کو اولین طور پر مقدم رکھنا ہے، اس کو سورہ حجرات کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. یہ بات ہم نے گزشتہ تقریباً 3 جمعے سے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی ضرورت کو ذکر کیا، اور پھر سورہ حجرات کی اس اہمیت کو ہم نے مختلف 4-5 زاویے سے آپ کے سامنے کھول کے بھی ذکر کیا ہے، جو گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا گیا. آج اسی کی ایک اختصار کے ساتھ کڑی کو ہم آگے ذکر کریں گے. اور خاص طور پر ایک بات ہم نے گزشتہ جمعے میں یہ بھی ذکر کی تھی آپ کی خدمت میں چند جمعوں میں، کہ اس سورہ مبارکہ کی افادیت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزی حیثیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کسی بھی نظام اور کسی بھی قوم کے نظم کی بقا ایک شخصیت پر ہوتی ہے، ایک نظریے پر ہوتی ہے. جب تک وہ اس مرکز کے ساتھ، اس نقطے کے ساتھ وہ دائرہ وابستہ رہتا ہے، تو دائرے کا وجود بھی اسی ایک نقطے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی ایک مرکز کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کے مرکز کے گرد سارا دائرہ اور اس کا محور قائم ہوتا ہے. تو دین کا دائرہ، اسلامی تعلیمات کا دائرہ، اسلامی شریعت کا دائرہ، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اسلامی مکمل تعلیم، نظام اور قانون کا دائرہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. تو قرآن نے اس لیے سب سے پہلے سورہ حجرات کے اندر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور ان کی اولیت اور ان کی مرکزیت کو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، خبردار، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے عقائد ہوں، نظریات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، فکر ہو، تصور ہو، خیالات ہوں، قانون لانا تو بہت دور کی بات ہے، سوسائٹی کو کوئی قانون فراہم کرنا تو یہ بہت دور کی بات ہے، نظام کو چلانے کے لیے سیاسی دستور بنانا تو یہ دور کی بات ہے. فرمایا فکر میں بھی تم رسول سے مقدم نہیں ہو سکتے. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو، اس بات کو کان کھول کر سن لو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول سے مقدم ہونے کا کبھی نہ سوچنا، نہ عقائد میں، نہ نظریات میں، نہ فکر میں، نہ خیالات میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، بلکہ رسول نے تمہاری زندگی کے تمام شعبے، چاہے وہ باطن کے ہوں یا ظاہر کے ہوں، باطن کے عقائد کے متعلق ہیں، ظاہر کے تمہاری معاشرت، تمہارے احکام، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہاری سوسائٹی اور تمہاری ظاہری زندگی، تقاضا بشری کے تمام شعبوں پر ہمارے نبی کی سیرت جو ہمارے کلام کی مکمل تفسیر بنتی ہے، وہ ہمیشہ تمہارے لیے مقدم ہونی چاہیے. اور اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کی ہر روش کے اندر، قبول اور رد کے اندر، خوشی اور غم کے اندر، غصے اور مسرت کے اندر، یہ تقاضا جو تمہارے لیے جس ذات سے رہنمائی کا لینے کا ہوگا وہ رسول کی ذات ہوگی، اور اطاعت میں تمہارے لیے یہ کمال کا درجہ ہوگا. اور فرمایا کہ تم زبان سے کلمہ پڑھو لیکن زندگی کے کسی شعبے میں تم رسول کی اقتداء اور اتباع کو کراس کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تو فرمایا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی میں اسی بات کو مطمئن نظر بناتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ خبردار، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ ان اللہ سمیع البصیر، اللہ رب العالمین، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے معاملات کا علم بھی رکھ رہا ہے، اور جو تم اپنے دل میں بھی اور اپنی تنہائی میں بھی سرگوشی کرتے ہو ان تمام پر اللہ رب العالمین مطلع ہے. اس کو ہم اگر دوسری کسی آیت کے ساتھ، سورہ المائدہ کی آیت کے ساتھ یا سورہ نساء کی آیت کے ساتھ مزید کلیئر کریں، تو قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں مقدم ہونا، پہل ہونا، ہر چیز کے اندر، میاں بیوی کے حقوق سمجھنا چاہتے ہو تو رسول کی زندگی کو آگے رکھو گے، تجارت کے حقوق سمجھنا چاہتے ہو تو رسول کی زندگی کو آگے رکھو گے، معاشرت کے اندر کوئی اصلاحی چیزیں سیاسی طور پر لانا چاہتے ہو تو اصولی طور پر رسول کی زندگی کو تم آگے رکھو گے. اور فرمایا قرآن نے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان والو یہاں تک کہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ اس جھگڑے کو سلجھانے میں بھی رسول کی ذات ہی حکم قرار پائے گی. اور فرمایا لا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے, لا یؤمنون وہ شخص مومن ہی نہیں ہے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک وہ اپنے داخلی معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کی ذات کو حاکم نہ مانے اور آپ کی حاکمیت کے تحت اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں نہ آئے. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ صرف اپنے داخلی معاملات کو اور اپنے باہمی انتشار کو اور اپنی سوسائٹی کے اندر امن کو لانے کے لیے یا انتشار اور دہشت گردی اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے آپ کی سیرت اور آپ کے قول اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو وہ بطور حاکم کے ساتھ میں رکھے گا. فرمایا صرف آپ کی ذات کو حاکم نہیں بنایا جائے گا اور امت آپ کے حضور اپنے ظاہر ہی کو نہیں پیش کرے گی. فرمایا ثم لا یجدو فی انفسہم حرج, جب آپ اس پر فیصلہ کر رہے ہوں گے تو امت کی گردنیں ہی امت کا ظاہر ہی آپ کے سامنے نہیں جھکے بلکہ ان کے دل میں بھی آپ کے خیال اور آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی خیال نہ اٹھے. ثم لا یجدو فی انفسہم حرج, فرمایا کہ جب آپ اس میں فیصلہ کر دیں, مما قضیتا, آپ جب فیصلہ کر دیں تو آپ کی امت کو ہم یہ حکم دیتے ہیں, اپنے بندوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جہاں وہ ظاہری طور پر آپ کے حضور جھک جائیں گے وہیں پر ان کی فکریں بھی جھکنی چاہیے, وہیں پر ان کا باطن بھی جھکنا چاہیے. فرمایا ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیتا, آپ جو فیصلہ کر لیں گے اس کے خلاف دل میں بھی کوئی دوسری بات نہ لائیں, تصور میں بھی کوئی دوسری بات نہ لائیں, خیال میں بھی کوئی دوسری بات نہ لائیں. وہ یسلم تسلیما, اور مکمل طور پر سلنڈر ہو جائیں, مکمل طور پر اپنے آپ کو خود سپردگی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو اب آپ دیکھیے جہاں اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے وہیں اسلامی ریاست کے نظم کو بچانے کے لیے اور اسلامی ریاست کے ظاہری اور باطنی سٹرکچر کو سنبھالنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکزیت دی گئی ہے کہ اب کوئی بھی قانون ہوگا وہ رسول سے لیا جائے گا. سیاسی وہ بنیادی فکریں, ہاں تشریحات کے اعتبار سے, تعبیرات کے اعتبار سے, دور کی ترقی کے اعتبار سے اور ارتقاء کی طرف جانے کے حوالے سے کچھ جزیات تم اپنے اجتہاد سے نکالو گے ضرور, اپنے فکر سے کچھ جزیات اس مسئلے کو حل کرنے کے نکالو گے ضرور, لیکن جو تمہارا اجتہاد ہوگا وہ بھی رسول کے فیصلے کے تابع ہوگا. اگر تمہارا کوئی اجتہاد رسول کے اصول کے خلاف چلا گیا تو فرمایا نہ یہ اسلامی سلطنت کہلائے گی اور نہ یہ نظام اسلامی کہلائے گا. فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. پھر یہاں پر یہ بات صرف سیاست تک نہیں ہے, معاشرت تک نہیں ہے. معاشرت رسول کی اطاعت کو مقدم کرنے میں جب بنے گی, جب ذاتوں کے اندر, نفوس کے اندر, ذات کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ مکمل طور پر اتر چکا ہو, جب فرد باطنی طور پر ذات مصطفیٰ کو اپنا مقتدا اور ذات مصطفیٰ کو حاکم اپنی ذات میں یقین کر لے گا تو ایسے افراد جب جمع ہوں گے تو خود ہی نظام مصطفیٰ سامنے آئے گا. لیکن صرف دل اور طبیعت اور ہماری خلوت, ہماری تنہائیاں حضور کی اطاعت سے بالکل آزاد رہیں اور فارغ رہیں, دور رہیں, پھر ہم صرف چار پانچ لوگ ڈنڈے اور تلوار کے زور پر آ کر کوئی ایک نظام کی بات کریں تو اس کو نظام نہیں کہا جا سکتا. نظام وہ ہے جو آپ اور میرے اندر سے چلے گا اور پھر معاشرے میں آ کر ظاہر ہوگا. یہ قرآن مجید فرقان حمید نے عبادات میں بھی, اب یہ جو ذکر کیا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, یعنی رسول کو تم نے عقیدے میں مقدم رکھنا ہے, نظریات میں مقدم رکھنا ہے, اخلاق میں مقدم رکھنا ہے اور معاشرت میں مقدم رکھنا ہے, ایک بات. اور اس میں آخری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ان کی محبت, ان کی ذات سے تعلق, ان کے ادب و احترام کو سب سے پہلے اپنے دل میں آنے دینا ہے. کیونکہ جب ذات کا ادب و احترام اور عظمت و اجلال دل کے اندر آ جائے گا تو پھر دل خود بخود ان کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو ہم نے عظمتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے, جو شانیں ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے, اس عظمتوں کے معترف بنو, اس کا اقرار کرنے والا بنو, اس کو ذکر کرنے والا بنو. تمہارے عمل سے, تمہارے چہروں سے, تمہاری اداؤں سے عشق رسول, تعظیم رسول, ادب رسول, وفاداری رسول کے تقاضے ظاہر ہونے لگے تو جب تمہارا دل اور تمہارے ظاہر اور باطن رسول کی عظمت کے سامنے جھک جائیں گے تو پھر احکام کے سامنے تمہارے نفس خود بخود زیر ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ریاست بہت دیر میں قائم کی ہے, 13 سال مکی زندگی ہے اور 13 سال مکی زندگی کے بعد 7واں 8واں سال جا کر ہجرت کا آتا ہے جب فتح مکہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک آپ دیکھیے تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک حکومت قائم ہو جاتی ہے. تو اس حکومت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن افراد کو تیار کیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر, ان کو ریاست کے حوالے سے نہیں تیار کیا تھا, اپنی ذات کے حوالے سے تیار کیا تھا, ذات کے ادب و احترام کے حوالے سے. کیونکہ آپ کی ذات کا ادب و احترام یہ رب کریم کے ذات کا ادب و احترام تھا۔ لہذا وہ 40 نفوس جو ذات مصطفیٰ کی مرکزیت کو قبول کر کے تیار ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ کے سفر کرنے کے بعد، چاہے سیدنا صدیق اکبر کا دور مبارک ہو، سیدنا فاروق اعظم کا دور مبارک ہو، یا سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی کے دور مبارک ہو، یہ وہی شخصیات ہیں جو قوانین اسلام کو فالو کرنے سے پہلے ان کا دل ذات مصطفیٰ کریم کی تعظیم اور ادب کے لیے مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ بہانہ کیے کرے کہ چلو آج تو اسلامی ریاست نہیں ہے اور 52 ممالک بھی اگر ہمارے ہیں اسلامی تو وہ کٹ پتلی کے مانند ہے، یہ تو ایک الگ ڈرامہ ہے، اس کو تو آپ رہنے دیں، لیکن مرکزیت کس چیز سے پیدا ہوگی؟ اس آیت سے اگر سیاست کو نظر لگ گئی ہے، نظام کو نظر لگ گئی ہے، تو یہ کس چیز سے پیدا ہوگی؟ تو علماء نے اس بات کو ذکر کیا، وہ عشق رسول کے فروغ سے پیدا ہوگی۔ جب معاشرہ دینی اقدار اور جذبے سے پسپا ہونے لگے اور نوجوانوں کے دلوں کے اندر اسلامی اقدار اور قدریں ختم ہونے لگیں، تو پھر اس وقت سمجھدار اور دانا لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو، ان کو واقعی میں زندگی بخشنے کے لیے اور ان کو زمین سے اٹھا کر ہمالیہ کی چوٹی تک اور بام عروج تک پہنچانے کے لیے جو پرواز لگائے جاتے ہیں، وہ پرواز کا جو پر ہے اور جو پرواز کے جو طریقے اور قوت ہے، وہ عشق رسول کی ہوا کرتی ہے۔ جس پر ایک مثال میں نے آپ کے سامنے 1856-57 کے غدر کی ایک پیش کی ہے کہ جس وقت اسلامی ریاست گر گئی اور باقاعدہ انگریزوں نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ جناب جس اسلامی اقدار کے ساتھ ساتھ اسلامی جذبے کو بھی کمزور کیا جائے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جس پر حملہ کیا گیا وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی اور شاعر مشرق نے اس فکر کو سمجھا اور اس بات کو ذکر کیا کہ دشمن چاہتا کیا تھا مسلمان نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے، مسلم تنظیمات کو منتشر کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو منتشر کرنے کے لیے، بظاہر صفوں میں ایک صف کی صورت میں نظر آتے ہیں لیکن باہر نکل کر ان کے دلوں میں حسد پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کیا چیز تھی اور امت کو مارنے کے لیے کیا چیز رکھی؟ تو اشاعر مشرق نے اس روح کو بہت اچھی طرح سمجھا اور علماء نے ان کی اس فکر سے اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے نظمی انداز میں اس چیز کو ذکر کیا۔ اور انہوں نے جو بات ذکر کی ہے، اگر تھوڑا بہت اشعار کے اندر کوئی بظاہر لفظی معاملے میں اگر ہو تو میں گویا کہ شاعر مشرق سے معذرت چاہتے ہوئے صرف جملے کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مومن کی موت یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کے جسم سے روح نکال دی جائے، بلکہ مومن کی زندگی عشق رسول ہے اور مومن کی موت اس کا نہ ہونا ہے۔ فرمائی یہی بات دشمنان اسلام نے سمجھا اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی مسلمان کو اگر فاقے میں رکھا جائے اور مسلمان کو بھوک میں رکھا جائے، مسلمان کو پیاس میں رکھا جائے، تو اسے موت فکری طور پر نہیں آتی ہے، اس کا فکری زوال یہ ہے کہ جب دل سے عقیدت مصطفیٰ کو نکالا جائے۔ اور باضابطہ مرزائی کی صورت میں، دار العلوم دیوبند کی صورت میں ایسے باقاعدہ مدارس انگریزوں نے کھڑے کیے کہ جس سے ایسی تحریکیں چلی جنہوں نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، کہیں پر حضور کے علم پر حملہ کیا گیا، کہیں حضور کے ختم نبوت کے منصب پر حملہ کیا گیا، کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات پر حملہ کر کے امت کو فرقوں میں بانٹا گیا، نوجوانوں کو انتشار میں لایا گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو شرازہ جس اعتبار سے اس وقت پھر بھی بچ گیا تھا اور مساجد میں، مراکز میں، آستانوں میں مسلمان علماء اور مشائخ نے عشق رسول کی شمع کو بجھنے نہیں دیا بلکہ روشن رکھا کہ حکومت تو ٹوٹ چکی ہے، اجتماعیت تو منتشر ہو چکی ہے، لیکن جو بچ گیا ہے، جو بچ گیا ہے اس کی حفاظت کرو، احساس ضیا رکھو کہ جناب جو رہ گیا ہے اس کو بچاؤ اور جو چلا گیا اس کا غم کرو۔ تو جو مٹھی بھر مسلمان رہ گئے تھے ان کے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی تڑپ تھی، اس وقت کے علماء اور اس وقت کے مشائخ نے اس شمع کو بجھنے نہیں دیا بلکہ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تلقین کے ذریعے حضور کی محبت کو زندہ رکھا اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو عروج اجتماعیت کا ملا اور پاکستان منصہ شہود پر آیا۔ تو پاکستان جو منصہ شہود پر آیا وہ دو قومی نظریہ، اور وہ دو قومی نظریے کے پیچھے وہی صاحبان علم و فکر کی وہ تحریک عشق رسول کی تھی جس کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا، وہ بجھتے بجھتے بلکہ پھر ایک روشن شعلے کی صورت اختیار کر گئی اور حال میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان منصہ شہود پر آیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ آیت وہ ہے جو قیامت تک اسلام کے شرازے کو جو منتشر ہو جائے اس کو مستمع کرنے کا ایک منشور دیتی ہے، ایک معاملہ دیتی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ذات مصطفیٰ کریم کے حوالے سے مناظرے ختم ہو جائیں اور ادھر کی صف میں بیٹھنے والا ادھر کی صف میں بیٹھنے والا،
دونوں ذات مصطفیٰ کی عظمتوں کے لیے بالکل مخلص ہو جائے تو پھر شرازہ جو منتشر ہے وہ مجتمع ہونا شروع ہو جائے. لیکن اگر ہمارے مساجد میں، ہمارے ممبروں میں، ہمارے علماء میں، ہمارے تنظیمات میں اگر یہ فکر آ جائے اور یہ ایک تصور آ جائے کہ جس طرح کہ رسول کی کسی عظمت کو قبول کرنا، رسول کی کسی شان کو قبول کرنا ایسے ہے جیسے رسول کسی اگینسٹ پارٹی کے کوئی نمائندے ہیں، یہ اجنبیت کا تصور آ جائے تو پھر انتشار ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے. لیکن جب یہ سمجھ لیا جائے کہ جس نبی کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس کے کہنے پر تو نہیں کہہ رہے، اس کا کلمہ تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی محبت کے قائل تو ہم بھی ہیں، ان کے محبت کے دعوے دار ہم بھی ہیں. تو جب دونوں فریقوں کے اندر ذات مصطفیٰ کے احترام اور تقریب اور ذات مصطفیٰ کے ادب کے حوالے سے جب جوش و جذبہ پھر اٹھ کر آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے پاکستان سے انتشار ختم ہو جائے گا، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، بربریت ختم ہو جائے گی. تو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح یہ پاکستان منصہ شہود پر سورہ حجرات کی اس آیت کی صحیح تفہیم کی صورت میں آیا ہے، تو آج بھی پاکستان کو دہشت گردی، بربریت اور لا دینیت اور فرقہ واریت سے اگر بچانا ہے تو پھر مسجد کے ممبروں پر اور واز خانوں کے اندر، مشائخ کے آستانوں کے اندر، گلی کوچوں پر، قہوہ خانوں کے اوپر پھر عظمت مصطفیٰ کے ترانوں کے دیے ہمیں جلانے پڑیں گے، حضور کی تعریف و توصیف کے دیے جلانے پڑیں گے، ہر ایک دل کے اندر حضور کی عظمت کے چراغ جلانے پڑیں گے. تو جب گلی گلی، کوچے کوچے، بوڑھے نوجوان، بچے، عورت، ہر ایک کے دل میں جب حضور کی محبت کا شمع جلنا شروع ہو جائے گی تو یہ اندھیرے جو گمراہی کے ہیں یہ خود کٹ جائیں گے اور پھر روشنی ہمارے سامنے آئے گی. یہ کوئی لفاظی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. اگر میں بھی ذات مصطفیٰ کے احترام کے لیے تیار ہو جاؤں، آپ بھی ذات مصطفیٰ کے احترام کے لیے تیار ہو جاؤں تو کون سی طاقت ہے جو نظام مصطفیٰ سے روک سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اس فکر سے روک سکتی ہے؟ لیکن ناس جائے ان لوگوں کا جنہوں نے حضور کی عزتوں کو مناظرے کا باعث بنایا، جنہوں نے حضور کے کمالات کو بحث کا باعث بنایا، جنہوں نے اللہ نے جو منصب اور مقام حضور کو بزرگی کا عطا فرمایا اس کو انہوں نے ڈیبیٹ، انتشار، فرقہ واریت کی بنیاد بنائی، نقصان اسلام کو یہاں پر پہنچا. تو لہذا میں اس فورم سے ان لوگوں کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر ذات مصطفیٰ کے حوالے سے جو ادب کے طریقے ہیں، جو تعظیم کے طریقے ہیں، اور پھر حضور کے ادب کے اور ذات کے ساتھ ساتھ حضور کے صحابہ کا جو احترام ہے، حضور کے اہل بیت کا جو احترام ہے، حضور کے امت کے جو اولیاء کا احترام ہے، ہم اپنے دل سے ان سے اجنبیت، گستاخی، بے ادبی کے تمام گندے جراثیم نکال کر پھینکے اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر وفاداری، محبت، تعظیم کو سامنے لے کر آئے، بعید نہیں ہمارا کھویا ہوا وقار دوبارہ آ جائے. اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ فکر کو اپنے سامنے رکھو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ کبھی اپنی زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کو مقدم، ان سے مقدم نہ ہونا. کیا مطلب؟ کہ جب محبت کی بات آئے اور عظمت کی بات آئے اور شان کی بات آئے، قبول کی بات آئے، کسی کو دل دینے کی بات آئے تو پھر یہ دل اللہ کے ہی حضور پیش کیا جائے اور اس کے محبوب کے حضور پیش کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب اندر سے تڑپ پیدا ہوگی، انقلاب جب آتا ہے، انقلاب فوٹو سیکشن سے نہیں آتا، نام جماعت کے اسلام رکھنے سے نہیں آتا، جب آتا ہے جب اندر سے تحریک ذات مصطفیٰ کے ادب کے لیے اور اس تعظیم کے لیے تیار ہو جائے. تو حضرات گرامی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ممبروں پر دوبارہ اس غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے حضور کی عظمتوں کے جو ترانے ہیں وہ بجائے جائیں، حضور کی شان و عظمت ہے وہ بیان کی جائے، صحابہ کا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو ان کی حیثیت اور عزت ہے، وہ مومنوں کے دل میں ان کے ادب کو منتقل کیا جائے، اہل بیت اور اولیاء کی جو شان عظمت ہے وہ منتقل کیا جائے. کیونکہ آج مسلمان غیر اقوام کو دیکھ کر جو اس کے اندر ایک احساس کمتری آ رہی ہے تو وہ اولیاء، صحابہ، اہل بیت کے کردار کو دیکھ کر اس کے اندر ایک حوصلہ افزائی کی فکر پیدا ہو اور وہ ان سے محبت کرے، قرآن کے مطالعے کی طرف آئے، رسول کی سیرت کی طرف آئے، صحابہ کے عمل کی طرف آئے. یہ ابتدائی مٹیریل ہوتا ہے جس کے بعد قوم کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہے. تو لہذا بہت بڑے انقلاب کی طرف جانے کے لیے پہلی بنیاد اور فاؤنڈیشن ان چیزوں سے بچھائی جاتی ہے، ان چیزوں سے لگائی جاتی ہے. جب فاؤنڈیشن ان بنیادوں سے لگتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر وہ عمارت بہت اونچی جاتی ہے اور تند و تیز ہوائیں کبھی اس کو مزمحل کرتی بھی ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن بنیاد مضبوط ہونے کی وجہ سے پھر قوم آتی ہے اور اسی بنیاد پر پھر اسلام کی عمارت کو کھڑا کر دیتی ہے. اور اس میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. ہمارے معاشرے میں ایک گمراہ فرقہ یہ بھی ہے جو بہت زیادہ زور دیتا ہے علماء کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، علماء کا سیاست. میری کوئی سیاسی تنظیم بھی نہیں ہے، نہ میں کوئی سیاست کا کوئی اعلان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ علماء کو سیاست، میں نے کہا علماء کو سیاست اس لیے نہیں کرنی چاہیے تاکہ فساق، فجار، یہود کے دلال وہ اسمبلیوں میں آئے، اور جب وہ اسمبلیوں میں آئے تو پھر قوم کا جو بیڑا غرق ہو وہ ہو. اور انشاءاللہ اب اس آیت سے ایک سیاسی اسلام کا ایک خاص موضوع نکلتا ہے. جو زندگی رہی تو میں آنے والے جمعے سے ہم اسلامی سیاست کا شرعی مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر گے. نوجوانوں کے شعور کو کچھ اجاگر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ سیاست فساق کا کام نہیں ہے، سیاست ان کا کام ہے جو حرام و حلال کو سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جن کے عقیدے اللہ اس کے رسول کے بارے میں ٹھیک ہیں وہی معاشرت کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ اسلام نے احادیث میں، قرآن میں اور دین میں جو معاشرت کی صلاح کے لیے دہشت گردی، بدمنی، بدبریت اور داخلی فساد اور آئلی زندگی کے اندر فساد کو ختم کرنے کے لیے جو مصطفیٰ کریم کا ایک سیاسی نظام ہے اس کو ہم پڑھنے کی توفیق کریں گے. لوگ کہیں گے اس سے کیا ہوگا، میں نے کہا اس سے ہوگا کچھ نہیں، بھولا ہوا سبق ضرور یاد آئے، بھولا ہوا سبق ضرور یاد آئے، یہ ناامیدی ضرور ختم ہوگی. اس بات کی گردان کر کر کے، جس طرح اس کے خلاف گردان کر کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی اور علماء اور مشائخ کو اور دیندار طبقے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کا رد ضرور ہوگا. آج بھی میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا، یہ بات پھر کہتا ہوں، آج ڈراموں کی صورت میں، آج محافل کی صورت میں جو دینداری کو بدنام کیا جاتا ہے، ڈرامہ آپ دیکھیے کوئی بھی بنتا ہے تو اس میں سیٹھ صاحب کو بہت آڑی گاڑی میں دکھاتے ہیں اور بہت اعلیٰ لباس میں دکھاتے ہیں، اور نوکر جو ان کا ہوتا ہے وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتا ہے، سفید داڑھی ہوتی ہے، وہ نمازی ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ ایک یہودیانہ اور ایک ملحدانہ سوچ کے تحت دین اور جو دین کے ماننے والے ہیں، جو متدین لوگ ہیں، ان کو ایک خاموشی انداز میں، ایک سلو پائزن کی صورت میں اس طبقے کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی فکر ہے کہ جب ہر طرف سے بربریت اور بغاوت اور بددینی اور الحاد کی آگ لگ چکی ہو تو صحیح راستہ ممبر کے ذریعے واضح نہیں ہوگا تو پھر کہاں واضح ہوگا. اسی لیے ہم نے سورہ حجرات کے انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس کے عمل کی توفیق دے. باتیں ہم نے بڑی کی ہے، کاش اس پر عمل ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء کے درجات بلند فرمائے جن کی پوری زندگی اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ کی تنفیذ کے اندر گزری، اسی جد و جہد کے اندر گزری اور اسی میں وہ اس دار فانی کے ساتھ رخصت ہوئے. اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں کم سے کم نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.